السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. درود پر یہ محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ماہ مبارک شعبان ہے، ماہ رسول اللہ و ماہ ولایت و امامت ہے. بہت ہی باعظمت مہینہ ہے خود بھی، اور ایک پربرکت و عظیم تر مہینے کے لیے مقدمہ ہے و تمہید. ماہ خدا، ماہ مبارک رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے ماہ شعبان. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو میرے مہینے کا حق ادا کرتا ہے وہ اللہ کے مہینے کے قابل ہو جاتا ہے. ماہ مبارک شعبان بہت ساری مناسبتیں اپنے اندر رکھتا ہے، جن میں سے کچھ گزر گئی ہیں، کچھ درپیش ہیں، آنے والی ہیں. جو مناسبتیں گزر گئی ہیں وہ میلاد با سعادت حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 3 شعبان، و میلاد مسعود حضرت قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ابن علی علیہ السلام، و مناسبت دیگر میلاد با سعادت حضرت امام سید ساجدین زین العابدین حضرت امام علی ابن حسین علیہ السلام. و اسی طرح جو میلاد اب قریب ہے، شاید آج یا کل انہیں ایام میں ہے، وہ ہے میلاد مبارک حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. و اس کے بعد نیمائی شعبان ہے، 15 شعبان، ولادت با سعادت حضرت حجت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کہ تمام یہ ولادتیں و مناسبتیں آپ تمام مومنین کو و تمام راہ روان راہ امامت و ولایت کو اور تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہیں. یہ عظیم ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں ائمہ ہدا علیہ السلام و امامت کی یاد دلاتے ہیں. آج ایک ایسے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اور ایسی زمین پر رہ رہے ہیں جہاں ہمیں توفیق نصیب ہے دین الہی کی مجالس برپا کرنے کی، و خصوصاً امر امامت کو احیاء کرنا. لیکن ایسے بھی زمانے گزرے ہیں جہاں پر مومنین کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ وہ ذکر امامت اتنا منظر عام پر کھل کے نہیں کر سکتے تھے، چھپ چھپ کے گھروں کے اندر، تہ خانوں کے اندر، اور کئی پردوں کے پیچھے، حجابوں کے پیچھے، احتیاطوں کے ساتھ امامت کا تذکرہ کرتے، ولایت کا تذکرہ کرتے، اور اس طرح یہ سلسلہ محفوظ رکھ کر انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے جس کے آج ہم امانت دار ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بعض مناسبتیں ایسی ہیں جن میں مومنین آپس میں عید کی طرح ملا کریں، خصوصاً جب کسی امام کے روز ولادت ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہدیہ و عطیہ مومن کو و بشر کو عطا ہوتا ہے۔ جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی بعثت کے متعلق فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، خداوند تبارک و تعالیٰ کا مومنین کے اوپر عظیم احسان ہے کہ اللہ نے مومنین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں، اور رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اللہ کا عظیم احسان ہے مومنین کے اوپر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ثقلین کتاب خدا و آل رسول جیسا ہدیہ امت کو عطا کیا ہے، جو ان کی دنیا کے لیے بھی سعادت ہے اور ان کی آخرت کے لیے بھی سعادت ہے۔ اور ان نعمتوں کو ذکر کریں، خصوصاً غدیر کی عید کے وقت روز غدیر کو عید کے طور پر منایا کریں۔ ہمارے یہاں صرف بعض جگہ مجالس ہو جاتی ہیں غدیر کے دن، لیکن اسے عید کے طور پر منعقد نہیں کرتے مومنین کرام۔ بعض ایام حکم ہے دین کا ہمیں کہ انہیں آپ اس طرح سے باشکوہ طریقے سے منایا کریں، خصوصاً عید غدیر جسے عید عظمیٰ کہا گیا ہے، چونکہ عید ولایت ہے، رکن دین قائم ہوا ہے اس دن، اس لیے اسے عید کے طور پر منایا جائے۔ اور جب مومنین آپس میں ملے، عید ملے، تو وہ جملے جو زبان پر دہرائیں، ایسے تو ہم عید فطر، عید قربان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو، لیکن عید غدیر پر صرف مبارک ہو نہیں کہنا بلکہ شکر خدا بجا لائیں اور یہ کہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، خدایا شکر تیرا، ثنا تیری، حمد ہے تیری، کس بات پر؟ اس بات پر کہ تو نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ تمسک رکھنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے ان مومنوں کو جنہیں خدا نے اہل ولایت سے متمسک قرار دیا ہے، جن کا تمسک سلسلہ ولایت سے ہے۔ عزیزان، دین کے ارکان بتائے گئے ہیں کہ دین کے پانچ رکن ہیں، بنی الاسلام علی خمس، یہ احادیث متعدد ہیں اور مسلسل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے و آل رسول سے مروی ہیں، جن کا مضمون یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایۃ، دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت کے اوپر ہے۔ یہ پانچ رکن جب انسان قائم کرتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے اور دین سے قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان پانچوں ارکان میں سے سب سے اہم رکن ولایت ہے، وَمَا نُودِيَ إِلَى شَيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَ إِلَى الْوِلَايَةِ، اور جس قدر ولایت کے اوپر تاکید کی گئی ہے، اتنی دعوت کسی شے کے بارے میں نہیں دی گئی، اس لیے کہ یہ اساسی رکن ہے، اگر یہ قائم ہو جائے دین کے باقی ارکان بھی قائم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ رکن قائم نہ ہوا دین کا کوئی نظام قائم نہیں ہوگا۔ اور یہ وہی جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا جب مبلغ ولایت رسول اللہ کو قرار دیا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں آپ۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے رسول اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی، اگر یہ امر ولایت لوگوں تک نہ پہنچا، فما بلغت رسالتا، تو نے اپنی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ گویا کوئی کام انجام پایا ہی نہیں اگر ولایت کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا۔ اور جس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے امر ولایت نازل کیا، اس دن کا نام قرآن نے اعلان کیا روز اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا ہے، اور آج اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے تمہارے اوپر۔ مرحلہ نزول دین میں دین کامل اس وقت ہوا جب ولایت کی تبلیغ ہوئی، جب ولایت کی آیت نازل ہوئی دین کامل ہو گیا، جب ولایت کی تبلیغ رسول اللہ نے فرما دی تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا، اور اس وقت یہ اعلان ہو گیا کہ دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، جو نازل ہونا تھا ہو گیا، اور رسول اللہ نے یہ کامل دین اپنے تمام اجزاء سمیت لوگوں تک پہنچا دیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ایک اور کام بھی ہوا ہے، اور وہ یہ، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج دشمن دین کافر تمہارے دین کے مٹنے سے مایوس ہو گیا ہے۔ دشمن کی مایوسی کا دن ہے۔ ولایت کی تبلیغ جب ہو گئی، آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہو گیا، ولایت کی تبلیغ ہوئی، رسالت کا کام انجام پا گیا، اور ولایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے دشمن مایوس ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، لیکن عزیزان امر ولایت کے بارے میں پھر حکم دیا کہ اللہ نے اپنے علم سے، اپنی بارگاہ سے ولایت کو رسول اللہ تک پہنچا دیا، رسول اللہ نے اسے مومنین تک پہنچا دیا، لیکن ابھی بھی ولایت کا ستون ابھی قائم نہیں ہوا، اس لیے کہ جب ولایت کا ستون قائم ہو جاتا ہے اس کے آثار ہیں، ان آثار میں سے ایک دشمن کی ناکامی اور دشمن کی مایوسی ہے۔ جب دشمن مایوس ہو جائے، ناکام ہو جائے، اس وقت سمجھو کہ دین امر ولایت قائم ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت میرا قلعہ ہے، علی کی ولایت خدا کا قلعہ ہے، اور جو اس کے اندر چلا گیا وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ خب یہ دین ہے ہمارا، قرآن فرامین رسول اللہ ہے، اللہ تعالی کا فرمان سنایا میں نے آپ کو، اور رسول اللہ کا فرمان سنایا، اور ظاہر ہے نہ اللہ فرقوں کی حقیقت و ہستی ہے اور نہ رسول اللہ، بلکہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو شہادت رسالت رسول نہ دے دے، اور توحید کی شہادت اقرار و رسول اللہ کی رسالت کی رسالت کا اقرار اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب فرمان خدا و فرمان رسول بھی بجا لائے، انسان مان لے۔ وہ اللہ کا فرمانا ہے کہ اے رسول جب ہم نے آپ کو ولایت کی تبلیغ کا کہا، آپ اسے پہنچا دیں، اگر یہ امر نہ پہنچا سمجھو دین کا کام انجام نہیں پایا۔ جب رسول اللہ نے آیت دین پڑھ کر سنا دی آیت ولایت، اس وقت آیت نازل ہوئی کہ آج دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا. اور پھر حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا فرمانا ہے. حدیث قدسی اور قرآن کی آیت میں فرق ہے. حدیث قدسی کلام خدا ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، آیت قرآن نہیں ہے. حدیث کی صورت میں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمانا ہے، رب تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے. جو بھی رسول اللہ اللہ کی طرف سے بیان کرے اور قرآن میں نہ ہو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور جو رسول اللہ اللہ کے حکم سے خود بیان فرمائے اسے حدیث نبوی کہا جاتا ہے. اور جو کلام وحی کے ذریعے سے نازل ہو اور قرآن کے اندر موجود ہو اسے وحی خدا و کلام الہی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کی طرف یہ بچوں کی خاطر عرض کیا ہے کہ انہیں پتہ چل جائے حدیث قدسی ہوتی کیا چیز ہے، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے ہر فرد کو زبان دین معلوم ہونی چاہیے، زبان قرآن معلوم ہونی چاہیے. ابھی میں اگر کوئی انگلش کی بات کروں، کمپیوٹر کی بات کروں، کوئی ایسی موبائل کی بات کروں، سارے بچوں کو پتا ہوگی، ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. خوب اتنا ہی انہیں معلومات ہونی چاہیے، دینی چاہیے، ہمارا کام ہے، فریضہ ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے، معلمین کا فریضہ ہے، علماء کا فریضہ ہے، ممبروں کا مجالس کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے آگاہ کریں، دین سے مکمل طور پر انہیں آشنائی ہو، اہتمام کریں. احیاء امر ولایت، ان مجالس کی حکمت آئمہ اطہار نے یہ بیان فرمائی کہ یہ مجالس احیاء امر ولایت کے لیے ہیں. مجالس سید الشہداء علیہ السلام، مجالس اہل بیت، یہ احیاء امر ولایت کے لیے ہیں. اور یہ مہینہ ماہ شعبان جو کہ خصوصیت کے ساتھ رجب و شعبان ماہ ولایت ہے، اس ماہ کے اندر احیاء امامت و احیاء ولایت لازم ہے. عزیزان، کمی اسی چیز کی ہے کہ ولایت کو زندہ نہیں کیا گیا، امامت کو زندہ نہیں کیا گیا. آج زمانے کے اندر آپ نگاہ کریں، سب کچھ موجود ہے اور وہ چیز نہیں، وہ نظام نہیں جس کے قیام کا خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ نظام تمہیں قائم کرنا ہے، اس کے سائے میں تمہیں آنا ہے، اس نظام سے باہر بیٹھے ہیں. جو خیمہ خدا نے مقرر کیا تھا یہ قائم کرو اور اس کے سائے میں بیٹھو. آج ہم تپتی دھوپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سایہ اپنے سروں پہ قائم نہیں کیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے. آج ظلم و ستم کے سائے میں بیٹھے ہیں اور عدالت کی چھاؤں سے محروم ہیں ہم. آج امام عصر، چونکہ ماہ شعبان ہے، نیمہ شعبان ولادت با سعادت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہے. عزیزان، ہم کیوں محروم ہیں سایہ امامت سے؟ امام 1200 سال سے موجود ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں، اور امت بغیر امامت کے سائے کے ظاہری طور پر امامت کے سائے میں زندگی بسر کرے، امام پردہ غیبت میں ہے. پردہ غیبت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام آسمانوں میں ہے، شاید کوئی خاص ایسا مقام ہے جیسے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ امام شاید جزیرہ برمودا میں ہے، یا جزیرہ خزرا میں ہے، یا برمودا ٹرینگل میں ہے، یا فلاں سرزمین پر ہے. نہ، امام روایات میں اسی سرزمین پر ہیں، آپ کے درمیان ہیں، لیکن آپ امام کو پہچان نہیں سکتے، محروم ہیں. دراصل امام پردے میں نہیں ہے، ہم حجاب میں ہیں، ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے، ورنہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر فرد کو دیکھ رہے ہیں. امام ہم سب کو جانتے ہیں، ہم امام کو نہیں جانتے. یعنی ہم پردے میں ہیں، ہم محروم ہیں، امام محروم نہیں ہے. کیوں ہم نعمت امامت سے محروم ہیں؟ وہ فقط تصور امامت کا لے کے زندگی بسر کر رہے ہیں. آج ہمارے سروں کے اوپر جو سائے ہیں وہ سائے طاغوتیت کے ہیں، وہ سائے ظلم کے ہیں، وہ سائے ستم کے ہیں. ذرا یہاں غور کا مقام ہے، یہی کلام نورانی اللہ تعالی کا اور کلام نورانی رسول اللہ کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور مجلس کو مزین کیا، آپ کی سماعتیں منور ہوئیں، زبان معطر ہوئی ان اذکار سے، اس ذکر سے. اس میں حدیث قدسی میں آیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت قلعہ ہے خدا کا، اور قلعے کے اندر کوئی آ جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن کے شر سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان میں مختلف شہروں میں بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں، شاید آپ کے علاقے میں بھی کہیں آثار قدیمہ میں سے پرانے زمانے کا کوئی قلعہ بنا ہوا ہوگا. کیوں بناتے تھے قلعے؟ اس لیے کہ بادشاہ و فوجیں یا علاقائی حکومتیں بڑے دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیواروں کی عمارت قائم کرتے تھے، جس دیوار کو پھلانگا بھی نہیں جا سکتا اور اس کے اوپر اندر نقب بھی نہیں لگائی جا سکتی، اس کا سوراخ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا دروازہ بھی نہیں توڑا جا سکتا، اور اس کے اندر موجود فوج یا سپاہ یا لوگ محفوظ ہوتے ہیں، پناہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اس حدیث شریف قدسی میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ولایت کو قلعہ قرار دیا ہے، حفاظت، مقام حفاظت قرار دیا ہے. اگر تم اس کے اندر آ جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آج ہم غور کریں پاکستان کے اندر، باقی دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی ساری قومیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں اور اہل ولایت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ خطرہ تشیع کو ہے، شیعہ کو ہے. ہر قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہے ہم محفوظ ہیں، لیکن ہر شیعہ کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں اس ملک کے اندر. وہ حقیقت بھی ہے، باقی سب محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہیں؟ کچھ کو حکومتوں نے تحفظ دیا ہوا ہے، کچھ کو محکموں نے تحفظ دیا ہوا ہے، کچھ کو فوجوں نے تحفظ دیا ہوا ہے، کچھ کو بیرونی ممالک نے تحفظ دیا ہوا ہے، کچھ کو ایجنسیوں نے تحفظ دیا ہوا ہے، کچھ کو سرکاری اداروں نے تحفظ دیا ہوا ہے، کچھ کو عدالتوں نے تحفظ دیا ہوا ہے. لیکن ایک قوم اس ملک کے اندر موجود ہے جسے عدالتوں کا تحفظ حاصل نہیں ہے، جسے فوج کا تحفظ حاصل نہیں ہے، جسے پولیس کا تحفظ حاصل نہیں ہے، جسے حکومتی تحفظ حاصل نہیں ہے، جسے محکماتی اور ادارہ جاتی تحفظ حاصل نہیں ہے، جسے جہاں مرضی ہے جہاں ہاتھ آئے پکڑ کے مار دو آپ اس کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کا قاتل آج تک سزا کو نہیں پہنچا. ایسی قوم جس کو مارنے والا پوری ڈٹائی کے ساتھ ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے، اخبار میں بیان دیتا ہے کہ ہم نے مارا ہے، کوئی اور قتل یا کوئی حادثہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے سوائے اس ملت کے، اس مظلوم قوم کے. ان کا قاتل دن دہاڑے آ کے ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ یہ میں نے مارا ہے. میڈیا نشر کر دیتا ہے، حکومت سن لیتی ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ان قاتلوں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا. کیوں نہیں پہنچتا؟ اس لیے کہ یہ حکومتیں ان قاتلوں کی سرپرستی کرتی ہیں، قاتلوں کو اسیر نہیں کرتی، ان کی سرپرستی کرتی ہیں، ان کو باقاعدہ موقع دیتی ہیں، ان کو تحفظ دیتی ہیں، ان کو باقاعدہ سرپرستی کرتی ہیں، ان کو وسائل دیتے ہیں، ان کی پیسہ دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو محفوظ رہنے کی جگہ دیتے ہیں. صرف وہ ملت بے سہارا و بے آسرا ہے جو اہل ولایت ہیں، جن کا تمسک ولایت سے ہے. خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، جو ولایت سے متمسک ہوگا دشمن اس کو تحفظ نہیں دے گا، کافر اس کا دشمن ہو جائے گا، منافق اس کا دشمن ہو جائے گا. ولایت کا راستہ دشمنی کا راستہ ہے، جو ولایت کا راستہ اپنائے گا وہ دشمنی کا راستہ اپنا رہا ہے، اور جو دشمنی کا راستہ اپنا رہا ہے اس کے پاس تحفظ کا راستہ کون سا ہے؟ تحفظ کا راستہ یہ نہیں کہ دشمنوں کے اندر جا کے اپنے آپ کو چھپا لے، دشمنوں کے اندر جو چھپ جائے وہ محفوظ نہیں ہوتا، وہ زیادہ غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اہل ولایت کے لیے خدا نے خود ولایت کو قلعہ قرار دیا ہے، خود ولایت تمہارے تحفظ کے لیے ہے، لیکن اس سے تمسک ضروری ہے، ولایت سے تمسک ضروری ہے۔ عزیزان، ولایت کو اپنے لیے قلعہ بناؤ، ولایت کو اپنے لیے حصار بناؤ، ولایت کو اپنے لیے حصن بناؤ، ولایت سے متمسک ہو جاؤ اور اس تمسک پر شکر خدا بجا لاؤ، پھر تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ولایت کو نعرہ بنا لیا اور کسی اور کا دامن تھام لیا، تمسک کس سے ہوتا ہے؟ تمسک زبان سے نہیں ہوتا، تمسک ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تھامنا، جب آپ کو کہا جاتا ہے کوئی چیز تھام لو تو آپ زبان سے نہیں تھام سکتے، زبان تھامنے کے لیے نہیں ہوتی، زبان بولنے کے لیے ہے، اگرچہ اس کا بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں زبان دوسروں کا دل دکھانے کے لیے ہے، زبان دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، زبان بہتان باندھنے کے لیے ہے، زبان غیبت کرنے کے لیے ہے، زبان گناہ کرنے کے لیے ہے، معاذ اللہ زبان گالی و فوش دینے کے لیے نہ۔ عزیزان، یہ زبان کا غلط استعمال ہے، مجرمانہ استعمال ہے۔ زبان خداوند تبارک و تعالی نے دی ان کاموں کے لیے نہیں دی، زبان خدا نے دی تاکہ کسی اور پاک کام کے لیے دی ہے، ذکر خدا کے لیے زبان دی ہے، مدح و حمد و ثنائے الہی کے لیے زبان دی ہے، دوسروں تک خیر پہنچانے کے لیے خدا نے زبان دی ہے کہ اپنی زبان سے دوسروں تک خیر پہنچائیں۔ لیکن یہ بات طے کر لیں، جو بھی زبان سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمسک زبان سے نہیں ہوتا، تمسک عمل سے ہوتا ہے، تمسک ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال یہ نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے اگر لا الہ کہہ بھی دیا تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بات آگے بھی چلتی ہے، زبان نے کہہ بھی دیا، اب آپ بھی شاعر بن سکتے ہیں علامہ اقبال کی مدد سے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا محمد رسول اللہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا علی ولی اللہ تو کیا حاصل۔ مصرع کمپلیٹ ہو سکتا ہے نا یہ، کہ اگر زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ فائدہ نہیں دیتا، صرف زبان سے محمد رسول اللہ فائدہ نہیں دیتا، صرف زبان سے علی ولی اللہ فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ہم نے واقعاً زبان کے نہیں بلکہ پورے وجود سے محمد رسول اللہ پڑھا ہوتا تو آج ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کی موجودگی میں رسول اللہ کی بربرمتی کی جرت کوئی نہ کرتا۔ آج ہم کس حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کی بے حرمتی پر آنکھیں بند کر کے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ 58 اسلامی ممالک جن کے پاس بے شمار فوجیں اور اسلحہ اور وسائل اور قومیں اور سب کچھ موجود ہے، اور ان کے رسول کی دن دہاڑے بے حرمتی ہوئی، توہین آمیز فلم بنائی گئی، اسے پوری دنیا کے سامنے میڈیا پہ نشر کیا گیا، اور مسلمان انہی ممالک کے اندر موجود بھی ہیں، ان سے دوستانہ تعلقات بھی ہیں اور اپنے کام کاج میں مصروف بھی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں کہ رسول اللہ کی بے حرمتی کی گئی ہے، رسول اللہ کی حرمت پائمال کی گئی ہے۔ لا تعلق ہو کر، بے فکر ہو کر، خیال بھی نہیں آیا کہ ہم ایک ایسے زمانے میں موجود ہیں جہاں آئے دن دین کے مقدسات کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہمیں احساس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ زبان نے کہہ دیا ہے محمد رسول اللہ، دل نے ابھی نہیں کہا، ابھی عمل سے محمد رسول اللہ ادا نہیں ہوا۔ ورنہ اگر عمل سے محمد رسول اللہ زبان سے نکل جاتا، کسی کو حق نہ بنتا، جرت نہ ہوتی کہ رسول اللہ کی بے حرمتی کرتا یا رسول اللہ کے صحابہ کی بے حرمتی کرتا۔ آپ کو معلوم ہے، خبر سنی، اگرچہ ہمارا میڈیا یہ کام کرتا نہیں ہے، خبر دینے کا کام انجام نہیں دیتا، اس میڈیا کا کام ہے سنسنی پھیلانا، آپ قوم کے اندر سنسنی پھیلانا، قوم کے اندر ایسے حالت پیدا کرنا کہ ہمیشہ یہ قوم الرٹ رہے اور توجہ رہے. خبریں دینے کا انداز آپ دیکھیں ان کا ایسے جیسے میدان جنگ کی خبریں دے رہے ہیں, اجلاس کی خبریں دیتے ہیں, کیبنٹ کی خبریں دیتے ہیں جیسے میدان جنگ کی خبریں دیتے ہیں. آگاہ نہیں کرتے اپنی ملت کو کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ورنہ اس وقت سب سے اہم خبر جو عالم اسلام کو بچوں پہنچانی چاہیے تھی اور پاکستان میں, وہ یہ خبر ہے کہ سوریا میں شام میں بہت ہی جید صحابی رسول اللہ کے, بہت ہی پاکیزہ صحابی رسول اللہ کے, حضرت حجر ابن عدی, عدی ابن حاتم کے بیٹے حجر ابن عدی شہید, ان کا مزار, اس کی بے حرمتی کی گئی, ان کا جسد اطہر قبر سے نکالا گیا اور نکال کر اس کی بے حرمتی کی گئی ساری دنیا کے سامنے, لیکن ہماری میڈیا نے اس خبر سے ہمیں آشنا نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا معلوم ہے, میں اکثر کہتا رہتا ہوں, شاید آپ نے سنا ہو پہلے یا نہ سنا ہو, کہ کچھ جانور ہیں حشرے جو فضلہ کھاتے ہیں, مثلا گائے بھینس کا گوبر ہوتا ہے, وہ گوبر کھاتے ہیں, ہے نا, دیکھا ہوگا یہ منظر آپ نے, کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو گوبر کھاتے ہیں. اگر آپ حلوہ پکا کے دے دیں گوبر کی جگہ, وہ نہیں کھائیں گے وہ, چونکہ ان کی خوراک ہی گوبر ہے. اگر آپ آئس کریم دے دیں اس کو اتنی, وہ نہیں کھائے گا. اگر آپ بہترین ڈش, سویٹ ڈش یا کوئی اور پکا کے بریانی پلاؤ اس کو دے دیں اس کیڑے کو, کہ گوبر کے بجائے یہ کھاؤ, وہ نہیں کھائے گا. گوبر کی خصوصیت کیا ہے؟ گوبر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلے ایک جانور کھاتا ہے, وہ ہضم کرتا ہے, ہضم کر کے وہ غذائیت اس کی الگ ہو جاتی ہے, اس کا جو فضلہ رہتا ہے وہ نکلتا ہے اور فضلہ جانور کا یہ کیڑا کھا لیتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے زمین کو صاف رکھنے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں جن کا کام فضلے کھانا ہے. اگر یہ فضلے یہ نچ کھائیں تو یہ فضلے بدبو پھیلا دیں گے, پڑے رہیں گے اور زمین ساری بھر جائے گی, بدبو ہو جائے گی, زمین کے اوپر رہنا ناممکن ہو جائے گا. لہذا ان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ فضلے زمین پہ جمع نہ ہو. لیکن انسانوں کو خدا نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, انسان کی خوراک میں خدا نے پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں, اعلیٰ چیزیں رکھی ہیں, کوئی معمولی چیز انسان کی خوراک نہیں بنائی. اگرچہ آج خود اس نے کچرا کھانا شروع کر دیا, کوئی کسی نے نسوار شروع کر دی, کسی نے بیڑی شروع کر دی, کسی نے پان شروع کر دیا, کسی نے نشہ شروع کر دیا, یہ کچرا آلودگیاں کھانا انسان شروع کر رہا ہے, سپاری کھائی, فلاں کھایا, یہ اپنی طرف سے انسان ٹھوس رہا ہے اپنے اوپر. خدا نے ان چیزوں کو انسان کی خوراک نہیں بنایا, جو چیز انسان کی خوراک بنائی ہے اسے خدا نے بہت پاکیزہ رکھا ہے, اس کے اندر کوئی آلودگی نہیں ہے. اور جو شے طے ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا فضلہ انسان کی خوراک نہیں بنایا, کسی چیز کے فضلے میں انسان کی خوراک نہیں ہے. جانوروں کا فضلہ بھی ہے لیکن جانور کے وجود میں سب سے پاکیزہ چیز انسان کی خوراک ہے, اور وہ دودھ ہے جانور کا, اور وہ بھی شرط رکھیے کہ حلال جانور کا دودھ ہو, کیونکہ انسان نے پینا ہے, جب انسان نے پینا ہے تو پاکیزہ ہو, دودھ ہو, نہ کہ فضلہ. لیکن بعض دودھ نہیں ملتا, وہ فضلہ کھا لیتے ہیں. اس وقت پاکستانی حکومت, اس کا طریقہ کار یہی ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نئی حکومت آئی, بجٹ بنایا, بجٹ کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ جو انکم اس میں شو کی ہے وہ بیرونی امداد ہے, امریکہ سے امداد لیں گے. کئی ممالک ہیں جو اس وقت پاکستان کو امداد دیں گے, امریکہ امداد دے گا, عالمی ادارے امداد دیں گے, ورلڈ بینک امداد دے گا, اور عرب ملک امداد دیں گے. ظاہر امداد کیوں دیتے ہیں یہ ملک, ایسے مفت میں تو کوئی بھی امداد نہیں دیتا, امداد دے کر پھر اس کے بدلے میں آتے ہیں پاکستان کے اندر مداخلت کرتے ہیں. ایک امداد دیتا ہے, ادھر سے ڈرون حملے کرتا ہے, ادھر سے شور مچاتے ہیں ڈرون بند کراؤ. ابھی ڈرون کیسے بند کرائیں, ڈرون کیسے بند, جیسے میں اب یہ تھوڑی سی مایوب سی بات, پاک ممبر پاک نہیں کرنی چاہیے ایسی بات, لیکن میں مطلب سمجھانے کے لیے کہ ٹریجڈی اور المیہ کتنا بڑا ہے پاکستان میں. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں خاندان یا مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خدا نہ خواستہ حیا ختم ہو جاتی ہے, غیرت ان کی ختم ہو جاتی ہے. غیر مرد آتے ہیں اس کے گھر میں, اور اس کی ناموس سے آ کر تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کی ناموس سے، اس کی ماں بہن سے تعلقات، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اور اس مرد کا منہ بند رکھنے کے لیے اسے پیسے دیتے ہیں، اور یہ مرد ان پیسوں سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ درحقیقت یہ کیا کھا رہا ہے؟ یہ اپنی ناموس بیچ کے کھا رہا ہے، یہ بے حیرتی کھا رہا ہے، درحقیقت بے حیائی کھا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مرد کے پیٹ میں جتنا یہ کھانا جائے گا یہ اور زیادہ بے حیرت ہوتا جائے گا۔ اب اگر معاشرے کا شریف آدمی اٹھ کے کہے بھائی یہ غلط آدمی ہے، یہ بدماش تیرے گھر آتا جاتا ہے، تیری ناموس کو چھیڑتا ہے، تو اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اب اس کو یہ کیسے بتائے میں کیوں نہیں روک سکتا اس کو، اس کو روکوں گا تو بھوک مروں گا، اسی کی جیب سے تو میرا خرچہ چل رہا ہے۔ بھائی اگر ڈرون حملے روکو گے تو کھاؤ گے کیا؟ یہ در حقیقت یہ امداد بے غیرتی کی امداد ہے۔ یہ ملک بیچا ہے تم نے، ملت بیچی ہے تم نے۔ ہر پیسہ جو پاکستان میں آتا ہے، یہ خیال رکھیں، والدین بچوں کا خیال رکھیں۔ میں نے ایک تقریر میں بچوں سے کہا تھا کہ ماں باپ کا خیال رکھیں، لیکن آج وہ بات نہیں کر رہا، آج کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ بچوں کا خیال رکھیں۔ اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ بچے ماں باپ کا خیال رکھیں، کہ باپ جو پیسہ گھر میں لاتا ہے اولاد چیک کرے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، اس میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ جو پیسہ کما کے لاتا ہے، ایک روپیہ حرام کا گھر آ گیا، اس کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑے گا اگر باپ نے ایک روپیہ بھی حرام کا اولاد کو کھلا دیا۔ اس لیے شرط ہے حلال کھلاؤ، حلال کمانا عبادت ہے، حلال کھلانا عبادت ہے، حلال کمانے والے کو مجاہد کا درجہ دیا گیا ہے، خصوصاً جب حلال کھانا اور کمانا سخت ہو جائے، جیسے آج کا زمانہ ہے، ہر طرف بدعنوانی رشوت خوری، حلال کمانا سخت ہے۔ عزیزان اولاد کا خیال رکھیں کہ اولاد جو چیز آپ کے گھر لاتی ہے کہاں سے لاتی ہے، گفٹ لے آئے، آپ کا جوان بچہ موبائل گفٹ ہے، وہ پوچھو کس نے یہ گفٹ دیا ہے تجھے، کیوں یہ گفٹ دیا ہے تجھے؟ آپ کی جوان بیٹی ہے اگر وہ گفٹ لے آئی ہے کہ مجھے کسی سہیلی نے گفٹ دیا ہے، تو باپ باقاعدہ تحقیق کرو، جستجو کرو، یہ گفٹ کس نے دیا، کیوں دیا ہے، کیوں گفٹ، کہاں سے آیا ہے، کہ یہ ایسے تو نہیں کہ اس گفٹ کے بدلے میں کچھ گیا بھی ہے۔ یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جو کوئی گفٹ دیتا ہے اس گفٹ کے بدلے میں کچھ لے بھی لیتا ہے، کہ خدا نہ خواستہ ایسے تو نہیں کہ بڑی قیمتی چیز اس گفٹ کے بدلے میں چلی گئی ہو۔ خیال رکھیں اپنی اولاد کا بھی اور اپنی گھروں کا بھی، جو مال پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس مال کو دیکھو اس کے بدلے میں جا گیا رہا ہے۔ یہ عرب امداد کیوں آتی ہے؟ آپ ذرا بھاگلپور اور رحیمی ارخان میں جا کر دیکھیں، شکارگاہیں ہیں عربوں کی مخصوص۔ پاکستان کا کئی کلومیٹر مربع کلومیٹر علاقہ ہے جہاں پاکستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ یہ عربوں کا علاقہ ہے، عربوں کو دیا گیا، انہوں نے آ کے شکار کرنا ہے۔ عرب آپ کو پتا ہے کہ تین طرح کا شکار کرتا ہے عرب، ایک شکار کرتا ہے جانوروں کا، ایک شکار کرتا ہے فاشا فساد عورتوں کا، اور ایک شکار کرتا ہے مومنوں کا۔ عرب جو پاکستان میں آتے ہیں تین طرح کا شکار کرتے ہیں، یہ ہرن مارتے ہیں، چکور مارتے ہیں، اور یہ عیاشی کے لیے ناموس ملت شکار کرتے ہیں، غیرت پاکستان کا شکار کرتے ہیں، اور پھر یہ گروہ بناتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، اور ان گروہوں کے ذریعے سے شیعہ کو شکار کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے قتل میں ملوث ہیں۔ یہ سب کچھ آتا ہے، یہ فضلہ خوری ہے، اور جو فضلہ کھائے، فضلہ یہ امداد فضلہ ہے، یہ امریکہ کا فضلہ، یہ مغرب کا فضلہ، یہ عرب دنیا کا فضلہ، یہ اس قوم میں آتا ہے۔ جب فضلہ کھایا جاتا ہے تو اب نمک کھا کے کوئی حلال کرے یا نہ کرے، لیکن فضلہ خور اس کو حلال ضرور کرتے ہیں، فضلہ خوری حلال کرتے ہیں۔ کیوں خبر نہیں دیتے؟ شام کی خبریں کیوں نہیں دیتے؟ سوریا کی خبریں کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو پتا ہے کہ سوریا میں اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، وہ کیسی جنگ ہے اور کیوں ہو رہی ہے اور کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، کون اس کا شکار ہو رہا ہے، جنگ کرنے والے کون ہیں؟ ایک ماجرا یہ ہے کہ صحابی نہ ایک صحابی کئی صحابہ، کیونکہ شام میں شام کی سرزمین پر کئی صحابہ مدفون ہیں، رسول اللہ کے وہ اہل بیت کے وہ امیر المومنین کے صحابہ مدفون ہیں، جن میں سے ایک بڑی عظیم شخصیت جناب حجر ابن عدی ہیں، حجر ابن عدی ہیں، مصر میں تمار ہیں، عمار یاسر ہیں، ان سب کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی، لیکن سب سے زیادہ حجر ابن عدی کی قبر کی بے حرمتی کی گئی. ایک اور ماجرا یہ کہ ایک سپاہی سورین سپاہی، اس کو انہوں نے قتل کیا، قتل کر کے پھر خنجر سے اس کا سینہ پھاڑا اور اس کا جگر اور دل نکال کر دہشت گردوں نے دانتوں سے چبایا. وہ کیا منظر یاد آتا ہے آپ کو یہ سن کر؟ ہندا، آل ہندا اس وقت یہ کام کر رہی ہے، اولاد ہندا یہ کام کر رہی ہے. کس کے مقابلے میں؟ آل حمزہ کو قتل کر رہی ہے اس وقت. عزیزان، آل حمزہ کا جگر آل ہندا چبا رہی ہے، لیکن یہ خبریں ہمارا میڈیا ہمیں نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ فضلہ کھاتا ہے، اور جو فضلہ کھاتا ہے وہ کبھی صحیح بات اپنی قوم کو نہیں بتاتا. تو رائے حل کیا ہے؟ میں نے بارہا مومنین سے عرض کیا ہے کہ یہ توقع رکھنا کہ یہ فضلہ خور تحفظ دیں گے، آپ کو تحفظ دیں گے، یہ چھوڑ دیں گے امکان. جو کسی کا فضلہ کھا رہتا ہے وہ فضلے کا حق ادا کرتا ہے، وہ اپنی قوم کو تحفظ نہیں دیتا. آپ دیکھیں سابقہ جرنیل جس نے پاکستان پہ حکومت کی اور سب دوسروں کو موقع دیا، ابھی خود جیل میں ہے، اس وقت دندلاتا پھر رہا تھا اس ملک میں، ابھی جیل میں. ابھی جو حکومت آئی اس نے آ کر اپنے تئیں پاکستان کو حوالے کیا، دوسروں کے حوالے کیا، کچھ ایسا عربوں کو دے دیا، کچھ ایسا دوسروں کو دے دیا، کچھ ایسا نیٹو کو دے دیا، کچھ ایسا کس کو دے دیا. خب یہ کام روزمرہ ہو رہا ہے. کس طرح سے ہم اپنی آگاہی کس طرح حاصل کریں، اپنی عوام کو کیسے حاصل کریں؟ خود اپنا میڈیا قائم کریں عزیزان ایمان، اپنا چینل قائم کریں، اپنا ٹی وی قائم کریں. ایک نہیں 20 ٹی وی اپنے بناؤ، ایک نہیں ہر معصوم کے نام پر ایک ٹی وی چینل ہونا چاہیے، ہر معصوم کے نام پر ایک ٹی وی چینل ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. ہر علاقے کے مومنین مل کر یہ کام کریں آپ، تاکہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، یہ کام کریں مومنین. ورنہ یہ سہارا لے کہ یہ فضلہ خور جن کو دوسرے پیسہ دیتے ہیں یہ ہمیں تحفظ دیں گے خبروں میں، یہ ممکن نہیں ہے. عزیزان، ولایت اللہ کا نظام ہے، اور خدا نے فرمایا یہ قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے، یہ تمہارے تحفظ کے لیے ہے. آج ہم محفوظ نہیں ہیں، کچھ بھی محفوظ نہیں، مجالس محفوظ نہیں، جلوس محفوظ نہیں، جانے محفوظ نہیں، مقدسات محفوظ نہیں، عوام محفوظ نہیں. یہ ابھی کوئٹہ میں جو میڈیکل کالج ان لڑکیوں پہ حملہ ہوا بے گناہ، ان اتنی بڑی تعداد اس ملک کے اندر، ان کو حملہ وار نے کیوں حملہ کیا؟ اس لیے حملہ کیا کہ اس نے یہ سمجھا کہ اس بس میں سارے شیعہ بیٹھے، چونکہ وہ محلہ شیعہ تھا اور وہ بس پہلے شیعہ مسافروں کو منتقل کرتی تھی، سروس دیتی تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی بھی شیعہ کو لے کے جا رہی ہے، اور اتنی بے گناہ بچیاں وہ بھی میڈیکل کالج کی، ان کو انہوں نے شہید کر دیا جا کر. یہ درندگی ہے یہاں پر، یہ وحشی ماحول ہے یہاں پر. اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ کیا تدبیر ہے بچنے کی؟ ایک تدبیر تو وہ جو چند ماہ قبل آپ نے، دو ماہ پہلے یا ایک ماہ پہلے عمل کر لی، ایک ماہ پہلے کیا نا، مئی میں، 11 مئی کو ہوا نا الیکشن، 11 مئی میں آپ نے اپنے تحفظ کا انتظام کیا ہے، وہ محفوظ ہو چکے ہیں آپ 11 مئی میں. جی محفوظ ہو، ہم تحفظ آ گیا، اب بالکل محفوظ ہیں آپ پاکستان میں، کسی قسم کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہے. پاکستان نیا پاکستان بنا ہے، پاکستان بچانے کے لیے آپ نے تدبیر اختیار کر لی، اور یہ تدبیریں پاکستان میں 65 سال سے مسلسل چل رہی ہیں، اور ہم اپنے تحفظ کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور جتنا تحفظ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور خصوصاً یہ دور آنے والا دور یہ زیادہ خطرناک ایام آ رہے ہیں. ہوشیار رہیں، بیدار رہیں. اہل ولایت کی ایک مشکل ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت سے پہلے بیدار نہیں ہوتے. امیر المومنین کو ہمیشہ شکوہ اپنی فوج اور اپنی سپاہ سے یہ تھا کہ تم ہوشیار، جتنا دشمن ہوشیار ہے اتنے تم ہوشیار نہیں ہو، اتنے خبردار نہیں ہو. نہ جو بلاغہ پڑھ کے دیکھیں، امیر المومنین کا گلہ یہ تھا کہ تمہیں کیوں پتہ نہیں چلتا، تم کیوں ہوشیار نہیں ہوتے، تمہیں کیوں آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں، قرآن نیزوں پہ اٹھاتے ہیں تم دھوکے میں آ جاتے ہیں. اتنی سادہ قوم کبھی ہو سکتی ہے کہ مولا علی خود بیچ میں ہے، موجود ہے، قرآن ناطق موجود ہے، امام مسلمین موجود ہے، اور وہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن پھر بھی کہا آپ کی بات نہیں سنتے، یہ قرآن آ گیا ہے بیچ میں، اب ہم جنگ نہیں کرتے. یہ سادگی ہے، سادہ لوہی ہے عزیزان ایمان، جو ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں. اپنے دین کی طرف آئیے، دین کی طرف آئے. ہر روز یہ مسائل چھیڑتے ہیں کہ اس وقت تشیع کے اندر، یہ بات میں یہاں کر رہا ہوں بلا تمہید و مقدمہ، عموماً کرتا نہیں ہوں ایسے، پہلے تمہید باندھ کے کرتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، میں یہ بات کر جاتا ہوں، اب معلوم نہیں سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی. اس وقت پاکستان میں جہاں بھی جائیں تو جمہوریت سے تمسک ہے شیعہ کا، سب سے زیادہ تمسک شدید جمہوریت سے ہے. زبان پہ ولایت کا نام ہے، ہاتھ میں جمہوریت کا جھنڈا ہے، اور جمہوریت کا دفاع شیعہ امامت سے بڑھ کے کر رہا ہے. اس وقت سب سے بڑا مدافع آپ دیکھیں، امامت کی بات کریں، ولایت کی بات کریں، جمہوریت کی، امامت کو جو مرضی ہے کہہ لیں شیعہ چپ کر کے سنتا رہے گا، جمہوریت کو کچھ کہیں بگڑ جائے گا، برہم ہو جائے گا. جیسے جمہوریت اللہ کا نظام ہے اور امامت معاذ اللہ انڈیا سے آیا ہے. عزیز من، مومن، شیعہ، مسلمان، لا الہ پڑھنے والے، شیعہ یا سنی ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، امامت اللہ کا نظام ہے قرآن مجید میں. مسلمان کی ہدایت کے لیے خدا نے امامت کا نظام ہر زمانے کے لیے مقرر کیا ہے. انبیاء کا زمانہ ہو، نظام اللہ کا امامت ہوگا. انبیاء کے بعد کا زمانہ ہو تو بھی نظام اللہ کا امامت ہوگا. زمانہ غیبت کبریٰ ہو تو بھی نظام اللہ کا امامت ہوگا. قیامت تک اللہ کی طرف سے منظور شدہ نظام امامت ہے. امامت کے علاوہ اللہ کا صریح فرمان ہے، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کچھ بھی لے رہے میں خدا قبول نہیں کروں، اسلام کے علاوہ جو بھی لے میں نہیں مانوں گا. اسلام کا نظام امامت کا نظام ہے، ولایت کا نظام ہے. قرآن گواہ ہے، رسول اللہ گواہ ہے، فرامین رسول اللہ گواہ ہے. تو فرقوں کی بات نہیں ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، کہ امامت اللہ کا نظام ہے عزیزان. لیکن ہم نے اس امامت کے نظام کو فقط زبان میں لے لیا جگڑنے کے لیے. مثلا شیعہ مجلس ہوتی ہے، امامت پہ تقریر ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو امامت کے قائل نہیں ہیں ان پہ دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں حملہ ہوتا ہے، اور پھر یہی شخص جو امامت پہ بڑی کھلی فصیح تقریر کرتا ہے اور نیچے بیٹھا ہوا مومن جو نعرہ لگاتا ہے امامت کا، دونوں اٹھ کے جمہوریت کے بکسے میں ووٹ ڈال آتے ہیں. ادھر سے دوسرا جو امامت کا قائل نہیں ہے وہ بھی اسی جمہوریت کے بکسے میں ووٹ ڈالتا ہے. سب مل کر تم جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے، تم امامت پہ تقریریں کرتے کرتے چھوڑ کر جمہوریت پہ ووٹ دیتے ہو، جس پر اعتراض کرتے ہو وہ بھی آ کے جمہوریت کو ووٹ، تم بھی جمہوریت کو ووٹ، بکسا چھوڑ کر مسجد میں جا کے پھر امامت شروع کر دیتا. بھائی امامت کی جگہ مسجد نہیں، یہی بکسا تھا، اس بکسے کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر اور آیت غدیر پڑھ کے امامت اور ولایت کی آیت تلاوت کر کے دنیا کو بتا کہ اللہ نے یہ نظام تمہارے لیے مقرر کیا ہے. اللہ کا نظام امامت ہے، ولایت ہے، ہم نے اپنا مذہب پھیلانا چھوڑ دیا ہے۔ شیعہ کے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ غلط فہمیاں آپ کو بھی معلوم ہوں گی، علاقائی سطح پر جو آپ کے علاقے میں ہیں، آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو دوسرے علاقوں میں جا رہے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا، اور عالمی سطح پر اس وقت انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ غلط فہمیاں تشیعوں کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اتنی ویب سائٹس ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ویب سائٹس ہیں جنہیں یہ عرب پیسہ دیتے ہیں یا دوسرے لوگ متعصب جاہل تنگ نظر جو شیعہ کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں، من گھڑت جعلی باتیں، یہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ فلاں۔ مثلا ایک تازہ ترین مصر کے اندر، چونکہ مصر میں عرصے بعد فرعون اٹا اور ایک مسلمان بظاہر مسلمان حکومت آئی اخوان المسلمین کی، انہوں نے آتے ہی اسرائیل کی مخالفت نہیں کرتے، امریکہ کی مخالفت نہیں کرتے، اپنا نام اخوان المسلمین رکھا ہے، اسلام کے حامی اور اسلام کے داعی، یہودیت کے خلاف نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ آتے ہی، حالانکہ مصر میں شیعہ بھی نہیں بہت کم ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کو حساسیت شیعہ کے اوپر ہے۔ ابھی تازہ ترین ایک پروپوگنڈا جو انہوں نے، ذمہ دار لوگوں نے، مصر کے علماء نے یہ کیا ہے، وہ یہ کہ شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ لا نبی الا علی، کہا کہ ان کی حدیث ہے، شیعوں نے رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ بھی حدیث قدسی ہے، اس حدیث قدسی کو بگاڑا انہوں نے، تحریف کی، یہود کی طرح بگاڑ کر کیا کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ لا نبی الا علی، اصل کیا جملہ تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جنگ خندق کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو، کہ جب امیر المومنین وہ گئے جا کر جنگ لڑی، اس وقت بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی امیر المومنین کے اس جنگ سے، اعتراض کیا، کہا کہ علی مغرور ہو کر جا رہے ہیں، تکبر کے ساتھ جا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے جنہیں رسول اللہ بار بار کہتے تھے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے جو رسول اللہ کی بے حرمتی کر رہا تھا، اور سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، تین دفعہ رسول اللہ نے پکارا، تین دفعہ علی ابن ابی طالب کرے، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے خود تیار کیا امیر المومنین کو، اور علی علیہ السلام جب میدان میں جانے لگے تو پیچھے سے کچھ لوگوں نے تبصرے شروع کیے کہ یہ جانے والا انداز مغرورانہ انداز ہے، تکبر والا انداز ہے، اس طرح سے مغرور حالت میں جایا جاتا ہے فلاں۔ اس وقت روایت میں ہے کہ اللہ کی جانب سے جبریل یہ لے کر آئے کہ اے جبریل جلدی جا کر رسول اللہ کو بتا دو کہ یہ اعلان کر دیں جنگ خندق کے میدان میں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کے علاوہ کوئی جوان مرد اور بہادر موجود نہیں۔ اب یہ حدیث ہے جو شیعہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے لا فتح الا علی۔ یہ بعض قوالوں نے اس کو قوالی میں ڈال کر ہر ایک کی زبان پہ چڑھا دیا ہے انہوں نے، اب تو سب کو یاد ہے، شیعہ سنی سب کو یاد ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا۔ مصر کے مفتیوں کو احمقوں کو نہیں پتا، انہیں نہیں پتا نادانوں کو، انہوں نے کیا کہا جی کہ یہ شیعہ کہہ رہے ہیں لا نبی الا علی، علی کے علاوہ کوئی نبی، یہ کیوں غلط پروپیگنڈا کرتے ہو؟ شیعہ علی علیہ السلام کی نبوت کے قائل نہیں ہے، رسالت کے قائل نہیں ہے، کیا کہیں گے کہ شیعہ علی علیہ السلام کو رسول اللہ سے افضل سمجھتے ہیں؟ نہ خیر، شیعہ کا امام خود علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، شیعہ علی کو وصی رسول سمجھتے ہیں، جانشین رسول سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین فخر کرتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ بعض اوقات پروپیگنڈا کریں گے یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں عزیزان ایمان، یہی قرآن جو اس وقت موجود ہے پوری دنیا کے اندر، یہی قرآن جو فاتحہ سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے والناس تک، ایک لفظ بھی اس کے اندر، شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک لفظ بھی اس کے اندر آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے یہ فلاں جمع کیا فلاں نے جمع کیا، نہ، یہ رسول اللہ کے حکم سے لکھا گیا، رسول اللہ کے حکم سے تدوین ہوا، اس کی آیتیں، اس کی صورتیں، اس کے الفاظ، اس کی ترکیب، ہر چیز حکم الہی سے وہ رسول اللہ کے حکم سے انجام پائی ہے۔ یوں نہیں کہ رسول اللہ قرآن آیا اتر کے ایسے ہی درم برم آیا چھوڑ گئے معاذ اللہ اور پھر بعد والوں کو کہا یہ تم ترتیب دے دینا، نہ، رسول اللہ نے جب کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے تھے کہ اس آیت کو کون سی آیات کے ساتھ ملا کر تم نے لکھنا ہے۔ یہ شیعہ کا اعتقاد ہے، شیعہ کا اعتقاد اپنے ائمہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ائمہ ہدا خدا کی طرف سے منصب امامت پر منصوب ہیں، اللہ کی طرف سے، چونکہ امامت عہد الہی ہے، قرآن فرماتا ہے امامت عہد الہی ہے۔ جب خدا نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، امتحانوں میں ڈالا، اور ابراہیم نے وہ امتحان پورے کیے، اللہ کا فرمان آیا اے ابراہیم اب تو لوگوں کا امام ہے، ہم نے تجھے امام بنا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِ، بلند آواز سے درود پڑھی محمد علیہ وسلم، حضرت ابراہیم نے تقاضا کیا اے پروردگار وَمِن ذُرِّيَّتِ، میری آل، میری اولاد میں بھی امام قرار دے۔ جب اللہ کا حکم آیا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی میری ذریت میں بھی امامت کو جاری رکھ۔ اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم امامت میرا عہد ہے، یعنی اللہ کا عہد ہے، امامت عہد ہے اللہ کا، اور اس عہد تک کبھی کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا، یعنی یہ عہد تیری ذریت میں ہوگا لیکن کوئی ظالم اس عہد تک نہیں پہنچ سکتا۔ عزیزان ایمان، اب قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں۔ یہ جو شیعہ کو بہتان باندھا جاتا ہے، شیعہ قرآن کا قائل نہیں، نہ عزیزان ایمان، اس لیے کہ تشیع کی گواہی قرآن دے رہا ہے، تشیع کے ارکان قرآن بیان کر رہا ہے، اور تشیع سے زیادہ توحیدی نظریہ دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، نہ ایک متعصب شیعہ کی حیثیت سے، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نے دو چار دن اللہ نے توفیق دی استادوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور مطالعہ کیا مختلف ابواب کا، میں عرض کر رہا ہوں تمام دنیا کے مسلمانوں کو، عرض کر رہا ہوں علماء کو، عرض کر رہا ہوں کہ اپنا شک و شبہ دور کر لیں، اگر تصدیق کرنا چاہتے ہیں آئیں، آپ کو باقاعدہ نمونے بتائے جا سکتے ہیں کہ تشیع سے بڑا توحیدی مذہب دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں، عظیم ترین توحیدی نظریہ، دقیق ترین توحیدی نظریہ تشیع کے اندر موجود ہے، وہ نظریہ توحید تشیع۔ مشکل یہ ہوئی کہ تشیع کو ترجمان نہیں ملا، جو دنیا کی زبان میں دنیا کو سمجھائے کہ شیعہ کیا ہے، ہمیں ملے پیشاور جنہوں نے آ کر لوگوں کو تشیع سے متنفر ہی کیا، دور ہی کیا کہ تم بھی دشمن، تم بھی مخالف، تم بھی جہنمی، تم بھی فلانا۔ عزیزان، ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ دلوں کو ہمارے قریب کرو، ہم سے دور نہ کرو لوگوں کو، اور ہماری باتیں لوگوں کو بتاؤ، ان میں کوئی مرچ مسالہ شامل نہ کرو، جو جس کو ہماری بات بتاؤ گے اگر اس کی فطرت پاک ہوئی وہ ہماری بات سن کر ہمارا ہو جائے گا، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ پاک فطرت انسان کو آپ کلام معصوم بتائیں، توحید نہج البلاغہ میں دیکھیں، توحید ایک کتاب ہے مرحوم شیخ صدوق کی جس میں اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات ہیں، کتاب کا نام ہی التوحید ہے، صرف توحیدی روایات ہیں، وہ توحیدی روایات۔ آج کا بہت بڑا دعوی توحید رکھنے والا وہ موحد، وہ آئے توحید اہل بیت کو اگر سمجھ جائے اس کو ہم عالم مان لیں گے، توحید اہل بیت سمجھنا آسان نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کلامنا صعب مستصعب، ہماری بات آسان نہیں ہے، گہری بات ہے، چونکہ یہ بات نکلی ہے علم سے، وہ علم جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کو عطا ہوا ہے، معرفت خدا کا جو مقام اہل بیت کا تھا۔ اب بعض چیزیں ہیں جو رسومات ہیں، ان رسومات کو بہانہ قرار دے کر یہ بھی شرک یہ بھی شرک یہ بھی شرک، آپ تعلیمات کی طرف آئیں، تعلیمات تشیع اس قدر محکم و مضبوط ہیں کہ اسلام میں کوئی اور فرقہ ایسی تعلیمات پیش نہیں کر سکتا ہے. سب کے پاس اچھی باتیں ہیں لیکن توحیدی بنیادی سب سے مضبوط تشیع کے اندر موجود ہیں. مشکل یہ کہ تشیع کو ترجمان نہیں ملا، تشیع کو پیغامبر نہیں ملا، پیشہ ور ملا ہے. کمانے والے ملے ہیں، دینے والے ایثار کرنے والے نہیں ملے ہیں. اب آپ نے دیکھا نا کہ ایک رواج ہمارے یہاں چل پڑا ہے اور وہ یہ کہ پیشہ ورانہ، ہر چیز پیشہ وری کے زد میں آ گئی ہے، ہر چیز پیشہ ورانہ ہو گئی. پیشہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنی معاش کا ذریعہ بنا لیں. کچھ لوگ دکان پہ جا کر دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کا یہ پیشہ ہے. کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے. کچھ دفاتر میں ملازمت کرتے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے. لیکن کچھ لوگ آ کر دین فروخت کرتے ہیں. بھائی فروخت کرنا ہے تو گندم فروخت کرو، چاول فروخت کرو، تجارت کرو کسی اور چیز کی، دین نہ بیچو، دین فروخت نہ کرو. اللہ نے منع کیا، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو سمجھو عمل کرو بیچو مت ان کو. لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. علماء یہود دین فروشی کرتے تھے، دین فروشی. علامہ اقبال، میں بچپن سے یہ شعر علامہ اقبال کا پڑھا تھا اور دوسرے اور شعر سمجھ میں نہیں آئے تھے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ شعر اس طرح ذہن میں بیٹھ گیا، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اور چپ بھی رہا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ اقبال اس شعر میں. ایک شعر علامہ اقبال کا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوز ہے وہ دل کے اویس و چادر زہرا، گلی میں بوز ہے وہ دل کے اویس و چادر زہرا، کہ یہ شیخ حرم میں جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. یہ بہت عجیب سا لگتا تھا کہ علامہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس شعر کے اندر، کون بیچ کے کھا جاتا ہے. خب بعد میں دیکھا کہ واقعا کس طرح مہنگا بیچتے ہیں، چادر زہرا کو کتنا مہنگا بیچتے ہیں، چادر بنت زہرا کو کتنا مہنگا بیچتے ہیں. چادر لوٹنے والے کو بھی انعام ملا، چھیننے والے کو بھی انعام ملا. جس نے جا کے حاکم کے سامنے پیش کی یہ میں نے لوٹی ہے، اس کو بھی انعام ملا. اور آج تک چادر زہرا کا ذکر کرنے والے کو بھی انعام دیا جاتا ہے. کیوں بیچا جاتا ہے چادر زہرا کو؟ یہ مشکل ہے ہماری پیشہ وری. میٹر پہ سارے کام ہوتے ہیں، میٹر پہ سارے کام ہوتے ہیں. کتنا دکھ ہوتا ہے سن کر کہ ایک جگہ مومن بانی بتا رہے تھے کہ ہم نے کسی پیشہ وار کو پڑھایا، مجلس پڑھائی، اور انہوں نے اتنی ڈیمانڈ کی کہ اتنا دو. ہم نے کہا اتنا نہیں دیتے آپ کو، تھوڑا دیں گے. بار کیف انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تھوڑا ہی دے دو، لیکن اناؤنس زیادہ کرو تاکہ میری مارکیٹ اوپر ہو جائے. اگلے سال جو میرے ساتھ طے کریں گے کوئی آ کر، تو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے سال تو میں نے اتنا پڑا ہے، ابھی اس سال میرا ریٹ بہت ہائی ہو گیا. عزیزان، جب تشیع کے اندر پیشہ وری آئی ہے، ترجمانی نہیں ہو سکی، ہم اپنا مذہب دنیا کو بتا نہیں سکے، یہ ہماری اپنی کوتاہی، اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن سنیں، شیعہ بھی اور غیر شیعہ بھی سنیں، اور غلط فہمیاں دور کریں، تشیع کا مطالعہ کریں، تشیع کی تعلیمات کا. وہ رکن اساسی تشیع کا توحید ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اول دین معرفتہ، دین کی بنیاد معرفت خدا ہے. دین شروع معرفت خدا سے ہوتا ہے، اور بندگی کے اس مقام تک آئمہ اطہار ہیں، یہ مناجات ہیں آئمہ اطہار کی، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ توحید ہوتی کیا ہے. حقیقتاً جو توحید کے وارث بن بیٹھے ہیں اور توحید کے نعرے لگا کر ساری دنیا کو کافر قرار دے رہے ہیں، انہیں توحید کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے. اگر توحید پڑھنا ہے مکتب علی میں آ کر سیکھیں توحید کیا ہوتی ہے، حقیقت توحید کیا ہوتی ہے. مشکل ہماری ہے کہ ہم سن لیں، توجہ فرمائیں، شیعہ فرقہ نہیں ہے. یہ بات سب سے پہلے شیعہ کو سمجھ میں آ جائے، کوشش کریں بزرگوں کو سمجھ میں آ جائے گی، پھر کوشش کریں بچوں کو بھی سمجھائیں. ابھی تک ہم نے یہ سنا کہ شیعہ بھی ایک فرقہ ہے، بھلے ہم نے بنا دیا ہے، تھا نہیں، ہم نے بنا دیا، یہ فرقہ بنا دیا، فرقہ بنا کر دوسرے فرقوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، پھر فرقوں کی جنگ میں الجھا دیا گیا. کئی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اور بنوامیہ جیسی ناپاک حکومتوں کی وجہ سے، اہل بیت کے دشمنوں کی وجہ سے یہ کام ہو گیا کہ تشیعوں کو ایک فرقہ بنا کر دوسرے فرقوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا. حقیقت شیعہ ہے کیا؟ شیعہ اسلام کا فرقہ نہیں، شیعہ امت اسلامی کا علم بردار اور پرچم بردار ہے. شیعہ کے ہاتھ میں علم ہے اسلام کا، تاکہ تمام امت اس پرچم کے نیچے آئے. اس لیے کہ پرچم اٹھانا مشکل کام ہے، پرچم اٹھا کر آگے بڑھنا مشکل کام ہے. علم تھامنے والا، رسول اللہ نے بھی قلعہ خیبر جب فتح کیا، جنگ خیبر جب جیتی، تو یہی فرمایا تھا کہ میں نے 39 دن اسلام کا پرچم دیا، ہر ایک کو دیا، تاکہ کل کوئی شکوہ نہ کرے، لیکن تم سے اٹھایا نہیں گیا. پرچم کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، علم اسلام کا حق ادا نہیں کر سکے، اس لیے فرمایا کل اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، جو پرچم کا حق ادا کرے گا، اور اس طرح حق ادا کرے گا کہ قیامت تک اسلام کا پرچم سرنگون نہیں ہوگا. رسول اللہ نے یہ عمل انجام دے کر کیا پیغام دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں علی کو صحابی بنا کر صحابیوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہا ہوں، صحابہ کی جنگ کا حصہ بنا رہا ہوں. نہ، صحابیت کی جنگ میں رسول اللہ نے علی کو نہیں دکیلا، نہیں ڈالا، بلکہ کیا فرمایا کہ صحابہ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کا پرچم علی کے ہاتھ میں ہے، اور تم اس پرچم کے پیچھے پیچھے علی کے پیچھے چلتے رہو. علی امام ہے تمہارا، علی پرچم دار دین ہے، اور صحابہ کا کام اس پرچم دار کے پیچھے چلنا ہے. اس کے مقابلے میں نہ آنا، اس کے مقابلے میں نہ آنا. لہذا جہاں بھی علی کو صحابہ کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی ہے، امیر المومنین نے کہا نا، یہاں پر میں مقابلے میں نہیں. امیر المومنین سے اقتدار نہیں ملا، غدیر میں اعلان ہوا، رسول اللہ نے بار بار اعلان کیا، رسول اللہ کی وفات ہو گئی، رحلت ہو گئی، لیکن اعلان غدیر بھول گئے، اور جو پارٹی فیصلہ ہوا وہ مان لیا گیا. امیر المومنین کے پاس لوگ آئے، سیاستدان، بڑے بڑے سیاستدان، ابو سفیان جیسے. ابو سفیان اس وقت مدینہ میں، جب یہ رسول اللہ کی رحلت ہوئی، یہ مدینہ میں نہیں تھے، باہر تجارت کے لیے گئے تھے، واپس آئے، پوچھا کیا ہوا، خلیفہ کون بنا، انہیں بتا دیا گیا. اس طرح تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بنو ہاشم سے بننا چاہیے تھا. باہر کے وہ آئے، آ کر امیر المومنین کو کہا کہ یہ آپ کا حق تھا. امیر توجہ فرمائے، دو بڑی شخصیات، ایک عباس ابن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا، امیر المومنین کے چچا، اور ایک ابو سفیان، بڑا بنو امیہ کی بڑی شخصیت. یہ دونوں آئے مل کر، البتہ ابو سفیان لے کر آئے جناب عباس کو، کہ چلے علی کے پاس جا کر انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت نہیں ملی، اور یہ حکومت آپ کا حق ہے، اور آپ قیام کریں، ہم بھی آپ کے لیے آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جب آ کر انہوں نے اپنی تجویز پیش کی امیر المومنین کو، امیر المومنین نے ان کا منہ دیکھ کر پہلے اس شخص سے پوچھا کہ تم بتاؤ پہلے تم مسلمان کب سے ہوئے ہو؟ یہ میرا حق چھن گیا ہے، میں محروم ہو گیا ہوں، لیکن تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ تم یہ کرنا چاہتے ہو کہ ایک فیصلہ ہو گیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر ہو گیا، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر ہو گیا، جو کچھ ہو گیا، لیکن اب تم مجھے صحابہ کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو؟ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ میں امام صحابہ ہوں، میں رقیب صحابہ نہیں ہوں، میں حریف صحابہ نہیں ہوں، میں امام صحابہ ہوں. اگر انہیں معرفت نہیں ہے میری پہچان کی، مجھے تو پتہ ہے کہ میں ان کا امام ہوں. آج یہ نہیں جانتے، یہ معرفت نہیں رکھتے، لیکن میں تو جانتا ہوں میں ان کا امام ہوں. عزیزان، تشیع امامت کا مذہب ہے. تشیع امامت کا مذہب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تشیع کی تعلیمات میں سے ایک چیپٹر امامت کا بھی ہے، نہ. تشیع میں امامت کا مطلب یہ ہے کہ تشیع نے نظریاتی دنیا پر توحید کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، سماجیت کے میدان میں، علم کے میدان میں، ہر میدان میں مسلمان امت کی قیادت و امامت پیروانے علی ابن ابی طالب نے کرنی ہے، انہوں نے کرنی ہے. اپنے آپ کو تیار کریں. وہی طبقہ جو ابھی محفوظ ہی نہیں ہے، ابھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کچھ نہیں؟ اپنے آپ کو بھول گیا، اپنا کردار بھول گیا، اپنا رول بھول گیا کہ ہمیں ڈیوٹی کیا لگائی گئی تھی، ہمارا مقام کیا تھا. جن کی قیادت کرنی تھی ان کے مقابلے میں نہیں آنا. ممکن ہے وہ آپ کا مقام نہ سمجھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، وہ نہیں سمجھتے، آپ تو سمجھتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے. ولایت قلعہ ہے عزیزان من، امامت قلعہ بنایا ہے خدا نے. امت اسلامی کی حفاظت کا نظام امامت ہے. آج تشیع ہر در پہ دستک دے رہا ہے کہ خدا را ہمیں بچاؤ. پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں، دھرنے دیے، ان کو کہا، ان کو کہا، فوج کو کہا، پولیس کو کہا، حکومتوں کو کہا، سیکولر جماعتوں کو کہا، مذہبی جماعتوں کو کہا، سفارت خانوں کو کہا، ساری دنیا میڈیا کو کہا، خدا را ہمیں بچاؤ، شیعوں کو بچاؤ. لوگ ہنستے ہیں شیعوں کے اوپر کہ تشیع تو وہ ہے جس نے امت و دین بچانا ہے، یہ خود آج غیر محفوظ کیسے ہو گئے؟ خود غیر محفوظ اس وجہ سے ہوئے کہ قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گئے ہیں. قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گئے. اپنا قلعہ واپس قلعے کے اندر جا. قلعہ ولایت ہے تیرا، امامت ہے قلعہ تیرا. تو امامت کا رکن تھام لے، امامت تجھے بھی محفوظ کرے گی، پوری امت اسلامیہ کو محفوظ کرے گی. آج دیکھ، شیعہ پاکستان کے اندر یہی کام کر رہا ہے، یہی کام کر رہا ہے. فلسطین میں شیعہ نہیں ہے، لیکن شیعوں کا قبلہ اول موجود ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے. اہل سنت برادران و بھائی رہتے ہیں فلسطین کے اندر، لیکن فلسطین کے اندر اس وقت دفاع و تحفظ فلسطین کا پرچم حزب اللہ کے ہاتھ میں ہے. حزب اللہ کے ہاتھ میں ہے. شام میں شیعہ نہیں رہتے کہ شام حزب اللہ شیعوں کی دفاع کر رہا ہے، نا. شام میں سارے سنی مسلمان رہتے ہیں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے رہتے ہیں، بہت کم ہیں شام کے اندر شیعہ، لیکن حزب اللہ ان کا دفاع کر رہا. تمام امت اسلامیہ کا تحفظ و دفاع نظام امامت کے ذریعے. چونکہ امام علی علیہ السلام کا کیا فرمانا ہے، امام علی کی حکومت میں شامی فوج نے حملہ کیا اور مسلمان علاقے میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے زیورات اتار کے لے گئے، چاندی کے زیورات، پازیب جو عورتیں کڑی پہنتی ہیں پاؤں میں. شامی دہشت گرد آئے امیر المومنین کے زمانے میں، انہوں نے حملہ کیا اور یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب اتا کر لے گئے. امیر المومنین کو جب خبر ملی، حضرت نے اپنی فوج کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ تمہیں پتہ چلے کیا واقعہ ہوا، کہ ہماری حکومت ہماری قلمرو سے ایک یہودی عورت کے پاؤں سے زیورات دشمن اتار کر لے گیا ہے. اس موقع پر، اس غم میں اگر تم غیرت سے مر جاؤ تو حق بنتا ہے تمہارا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم اتنے ذمہ دار ہیں کہ ہمارے قلمرو میں اگر یہودی بھی رہتا ہے اس کی حفاظت بھی ہمارا کام ہے، کوئی مسلمان رہتا ہے، غیر مسلم رہتا ہے، اس کی حفاظت ہمارا کام ہے. عزیزان، آج یہ حالت جو ہماری بن گئی ہے، جن نظاموں سے ہم جن کے پیچھے چل پڑے، یہ ہماری کمزوری کا باعث ہے. میں ختم کروں مجلس کو اس جملے کے ساتھ کہ اس وقت تشیع دو خطروں میں ہے. میں نے گزشتہ مجالس چاند ایک جو اسی ماہ میں ہوئی ہیں بعض شہروں میں عرض کیا ہے کہ اس وقت تشیع اس حالت سے دوچار ہے جس سے امام حسین علیہ السلام دوچار تھے. امام حسین علیہ السلام نے بتایا میں کس کہاں کھڑا ہوں. امام نے فرمایا کہ ایک عجیب الجھن میں مجھے پھنسا دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے. وہ الجھن کیا ہے؟ امام نے خود فرمایا جملہ امام کا کہ سلت و ذلت کے درمیان مجھے کھڑا کر دیا گیا. یہ سید الشہداء کے جملے ہیں. ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین. یہ جملے حفظ کریں جوان, یاد کر لیں یہ جملے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موبائل پر کھیلتے رہتے ہو, ایس ایم ایس کرتے رہتے ہو, جب یہ مجالس میں حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ موبائل پہ نوٹ کر لیا کرو, لکھ لیا کرو موبائل پر, تاکہ یہ جملے آپ کو یاد رہیں. انگلش کی پوری پوری نظمیں اور کتابیں اور کیا کیا یاد ہے آپ کو, مولا علی کے فرامین یاد نہیں ہے. سید الشہداء کے چند احادیث تو ہمیں یاد ہونی چاہیے عربی میں مولا کی زبان سے, خصوصاً اس جیسے جملے کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین. دائی اب عبیداللہ ابن زیاد کوفہ کا حاکم, نابکار, ایک قسم کی کہیں کہ توبیخ ہے, سرزنش ہے اس کے لیے, یعنی نابکار عورت کا نابکار بیٹا, بدنام عورت کا بدنام بیٹا, بدنام عورت کے بدنام فرزند نے امام فرماتے ہیں کہ مجھے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک ایسی جگہ پر جہاں دو راستے ہیں, بین السلت والذلہ. یہ جملہ ہے سید الشہداء کا کہ اس شخص نے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا, حکومت نے, سلت اور ذلت کے درمیان. اور یہی حالت ہے, اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غور سے سنیں کہ آج پاکستان میں تشیعوں کی یہی حالت ہے, عراق میں تشیعوں کی یہی حالت ہے. سب سے زیادہ ظلم عراق میں شیعوں پر ہو رہا ہے, سب سے زیادہ ظلم. ہر روز کل دھماکہ ہوا, آج دھماکہ ہوا, اگلے دن دھماکہ ہوا, اور ہر دھماکے میں 80-90 مومن شہید ہو رہے ہیں, اور اس سے کئی بڑی تعداد زخمی ہو رہی ہے, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور یہ فضلہ غور میڈیا ہمیں آگاہ نہیں کرتا, خبر نہیں دیتے, پرنٹڈ میڈیا خبر نہیں دیتا کہ عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے. انتہا ہے ظلم کی, حد ہو گئی ہے وہاں پر. وہاں کیا ہے, وہاں بھی وہی سرزمین عراق جہاں حسین ابن علی گئے تھے, اسی سرزمین عراق کو نجات دینے گئے تھے. کوفہ بھی عراق میں ہے, کربلا بھی عراق میں ہے, بصرہ اور نجف بھی عراق میں ہے, وہی سرزمین جہاں مزار حسین ابن علی ہے, سرزمین کربلا. آج عراق اسی حالت میں ہے, اسی حالت میں ہے جس میں حسین ابن علی اس وقت تھے. کس میں؟ سلت اور ذلت کے درمیان, ایک طرف سلت ایک طرف ذلت. پاکستان میں ہماری حالت اس وقت یہ ہے, ایک طرف سلت ہے اور ایک طرف ذلت ہے. سلت سلہ سین کے ساتھ, سین لامتے سلت کہتے ہیں لٹکتی ہوئی چمکتی تلوار کو جو گردن کاٹنے کے لیے نیام سے نکال گئی ہو, وہ خنجر جو قاتل نے کھینچ لیا ہو اور مقتول کی گردن تک لے آیا ہو, عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سلہ. یعنی لٹکتی ہوئی چمکتی ہوئی تیز دھار تلوار جو گردن کاٹنے کے لیے بالکل تیار ہو, یعنی خنجر اور نیزے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ذلت ہے. بچ سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, زندگی ہے, لیکن ذلت ہے ساتھ. ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں, چپ ہو جائیں, سمجھوتا کر لیں, مذاکرات کر لیں, ان کی مخالفت چھوڑ دیں, کچھ بھی نہ کریں, یہ ذلت ہے. امام فرماتے ہیں میرے سامنے اب دو راستے ہیں, ایک سلت کا اور ایک ذلت کا راستہ ہے. ذلت کا راستہ یہ کہ میں ان کا سہارا لے لوں, حکومت کا بنو امیہ کا, یا کسی اور خاندان کا, کسی اور قبیلے کا, کسی اور شخصیت کا, کسی, جس طرح بعض لوگوں نے آ کر امام کو یہ دعوت دی کہ ابھی وقت جنگ کا نہیں ہے, سمجھوتے کا ہے, مذاکرات کا وقت ہے. امام کے اپنے بھائی نے عجیب و غریب مشورہ دیا, توجہ فرمائی, اپنے بھائی نے, حقیقی بھائی نے, محمد ابن حنفیہ نے, چونکہ خیرخواہ تھے, ہمدرد تھے, بھائی تھے, دکھ تھا, درد تھا ان کو امام حسین علیہ السلام کا, ہمدردی کی بنیاد پر اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جنگ نہ کریں, آپ مکہ جا کر کعبہ میں پناہ لے لیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, اگر وہاں امن نہ ہو تو یمن چلے جائیں اور چپ کر کے سکوت کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ یمن جا کے بیٹھیں, پناہ لے لیں, اگر یمن میں پناہ نہ ہو تو یمن اور مکہ کے درمیان جو صحرا ہے, ریگستان یا پہاڑی علاقہ بھی ہے اور ریگستانی علاقہ بھی ہے, اس کے اندر غاریں ہیں اور ان غاروں میں چھپ جائیں آپ, اور جب تک یزید کی موت کی خبر نہیں آ جاتی یہی انہی غاروں میں پناہ لے کے بیٹھے رہیں. یہ بھائی مشورہ دے رہے ہیں ہمدردی کی وجہ سے. اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیات نے کہا کہ یہ کوفیوں پر بھروسہ نہ کریں, شامی بڑے درندے ہیں, خونخوار ہیں, اور آپ آل رسول ہیں, بیبیاں ہیں آپ کے ساتھ, بچے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ یہ راستہ اختیار نہ کریں. سید الشہداء نے کہا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بات چھوڑ دیں، ان سے مذاکرات کر لیں، مصلحتی طور پر بیعت کر لیں، دل سے نہ کریں، ہم نے بھی ایسے کیا ہے. یہ ساری باتیں امام نے سن کر فرمایا کہ یہ ذلت کا راستہ ہے، یہ ذلت کا راستہ ہے. چھپ جانا، اگرچہ کعبے میں ہی چھپنا، یہ ذلت کا راستہ ہے. یمن چلے جانا ذلت کا راستہ ہے. غاروں میں جا بیٹھنا ذلت کا راستہ ہے. خاموش بیٹھ جانا ذلت کا راستہ ہے. یزید کے ساتھ سمجھوتا کرنا ذلت کا راستہ ہے. ان کے سامنے تسلیم ہونا ذلت کا راستہ ہے. وہ سید الشہداء نے کیا فرمایا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ میرا رب رب العزت ہے، میرا رسول رسول عزت ہے، اور وہ آغوش جس میں میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش آغوش عزت ہے، میری ماں مادر عزت ہے. وہ مجھے ذلت قبول کرنے نہیں دیتے. اس لیے فرمایا کہ ان الدائی ابن الدائی قد راقزنی بین اسنتین بین السلت والزلہ. رائے حل کیا ہے؟ ہے ہاتھ من الزلہ. یہ رائے حل ہے. اس وقت پاکستان میں عزیزان ایمان، نہ یہ میجک باکس آپ کو نجات دیں گے جن کو آپ بینٹ باکس کہتے ہیں، اصل میں میجک جادو کے باکس ہیں. ابھی آپ نے الیکشن ہوا نا، جیتنے والے بہت حیران ہیں کہ اتنے ووٹ ہمیں کس نے دے دیے. ٹوٹل ووٹ 100 تھے، ہمیں 127 پڑے ہیں. یہاں سے ملائکہ نے ڈالے، جنوں نے ڈالے، کس نے ڈالے؟ ہارنے والے پریشان ہیں، جیتنے والے حیران ہیں. اس لیے کہ یہ بیلٹ باکس نہیں ہے بلکہ میجک باکس ہے. میجک باکس یعنی جادو کے صندوق ہیں، جن میں ڈالو کچھ نکلتا کچھ. اور جادو دیکھا نا آپ نے اسٹیج پہ، وہ کسی باکس کے اندر رومال ڈالتا ہے، کبوتر نکلتا ہے اندر سے، کبوتر ڈالتا ہے، خرگوش نکلتا ہے اس سے. ایسے دیکھے نا آپ نے، تو یہی ہوتا ہے. ان باکسوں کے اندر ڈالو کچھ اور نکلتا کچھ اور ہے، ڈالو کسی اور کا نام نکلتا کسی اور کا نام ہے. یہ تحفظ نہیں ہے، یہ قلعہ نہیں ہے آپ کا، یہ نہیں ہے آپ کے بچنے کی راہ. قلعہ آپ کا نظام میں ولایت و امامت ہے. اور سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم سلت و ذلت کے درمیان آ کر کھڑی کر دی جائے، ایک طرف بم، ایک طرف دھماکے، ایک طرف خودکش بمبار، ایک طرف دہشت گرد گروہ، ایک طرف بھیڑیے، ایک طرف درندے، اور ایک طرف مگرمچھ، ایک طرف مگرمچھ ہے. مگرمچھ یعنی جو ہمیں پناہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ہاں پناہ لے لو. برطانیہ کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ ہم پناہ دیں گے، آسٹریلیا کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ ہم پناہ دیں گے، کینیڈا کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ ہم پناہ دیں گے آپ کو، سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں ادھر آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم تمہیں پناہ دیں گے. مگرمچھ بولتے ہیں نا، بڑے سے منہ والا جبڑے والا جانور جو اپنے شکار کو چباتا نہیں ہے بلکہ نگلتا ہے، پورا جسم نگل جاتا ہے. بھیڑیا اپنے شکار کی ٹانگ کاٹ لیتا ہے اور مگرمچھ پورے شکار کو نگل لیتا ہے. اس وقت پاکستان میں شیعہ بھیڑیے اور مگرمچھ کے درمیان ہیں، سلت و ذلت کے درمیان ہیں. ایک طرف درندے وحشی دہشت گرد، اور ایک طرف یہ لوگ جو منہ کھولے بیٹھے گئے وہ ہمارے اندر آ جاؤ، تم ہمارا حصہ بن جاؤ. نہ عزیزان ایمان، نہ بھیڑیے کے سامنے تسلیم ہونا ہے اور نہ مگرمچھ کے منہ میں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پیروان حسین ابن علی ہیں. حسین وہی امام ہے جو سلت و ذلت میں آ کر امامت کرتا ہے، آ کر ایسے مشکلوں میں آ کر امتوں کو نجات دیتا ہے. کس راہ سے؟ کہ ہم ذلت کا راستہ قبول نہیں کر سکتے. ہم مقابلہ کریں گے، ہم اپنے حفاظت کریں گے، ہم اپنی دفاع کریں گے. ہم نے اس ملک میں عزت سے رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے تو بھی عزت سے رہنا، مرنا ہے. ذلت قبول نہیں کرنی. عزیز علامہ اقبال، سید الشہداء کا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا، مملکت اسلامی کا تصور دے رہا ہوں، اور اس تصور، اس مملکت کے لیے میں نظام بھی آپ کو بتا رہا ہوں. علامہ اقبال کو ایک بہت بڑا ڈر تھا اور وہ ہو گیا. جو ڈر علامہ اقبال کو تھا پاکستان کے بارے میں، وہ سب کچھ علامہ اقبال کو ڈر تھا کہ یہ غلام نہ کسی کے بن جائے، بن گئے. علامہ اقبال کو ڈر تھا کہ یہ شاہین کے بچے کہ ممولے نہ بن گئے، وہ ممولے بن گئے. علامہ اقبال کو ڈر تھا کہ یہ مثلا شیر کے بچے بکری اور بھیڑ نہ بن جائیں، وہ بن گئے. کہ سب کچھ ہو رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گلہ ہے مجھے یار خدا وندہ نے مکتب سے، یہ تعلیمی نظام والوں سے مجھے شکوا ہے. کیوں؟ کہ سبق شاہین دے رہے ہیں بچوں کو خاک بازی کا. یہ شاہین کے بچے تھے، ان کو خاک بازی سکھا رہے ہیں. اقبال کہہ رہے تھے کہ یہ مملکت اس کے لیے امامت کی ضرورت ہے. اس لیے اقبال کا اصرار تھا کہ ملازمت کا درس چھوڑ، امامت کا سبق پڑھ. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تجھ سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانا ہے. تو ملازمت کا درس پڑھ رہا ہے، امامت کا درس پڑھ. اور اقبال کو ایک اور ڈر تھے گا، یہ تھا کہ کہیں یہاں پر سامری کا بچڑا نہ آ کر حاکم ہو جائے. اور وہی ہو گیا. سامری کا بچڑا جمہوریت، سامری کا بچڑا یعنی جمہوریت. یہ اقبال کو بہت ڈر تھا. اس لیے علامہ اقبال نے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ان سے معذرت کے ساتھ، ووٹر تو سارے ہی ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے، مصور پاکستان، بانی پاکستان، جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا، صرف خاک کا نظریہ نہیں دیا بلکہ نظام کا بھی نظریہ دیا. علامہ اقبال کا فرمانا تھا کہ گریز از طرز جمہوری، جمہوری طرز حکومت سے بہت دور رہ، اس کے قریب متا، غلام پختکاری شو، کسی پختہ امام و رہبر کا دامن تھام لے. گریز از طرز جمہوری، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں اقبال؟ کہ اپنا رہبر ووٹوں سے نہ چن، بلکہ جو رہبر تیرا خدا نے بنایا ہے اس کا دامن تھام لے. گریز از طرز جمہوری، غلام پختکاری شو، کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت. عزیزان، سلت و ذلت کے درمیان راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے. سید الشہداء کی سیرت ہے، اور علامہ اقبال نے بتایا کہ یہی نجات کا راستہ ہے. اور اقبال کہتے تھے کہ میرا نظریہ یہی نظریہ ہے. اقبال کا نظریہ دو قومی نظریہ نہیں تھا، بلکہ اقبال کا نظریہ کیا تھا؟ حسینی نظریہ. اقبال فرماتے ہیں کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس، میری آرزو کیا ہے؟ تلوار، خنجر، نیزہ، تیر، یعنی یہ سب کچھ، ان کا مقابلہ، میرا سینہ اور ادھر سے تلوار، میری گردن اور ادھر سے خنجر. تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس، با من میا کے مسلک شبیر مارزوس، کہ میرا مسلک، میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے. شبیر کا مذہب کیا ہے؟ کہ اگر ایک طرف خنجر ہو، ایک طرف ذلت، خنجر کا مقابلہ کر، ذلت کے سامنے تسلیم مت ہو.
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
زندہ باد،
یزیدیت
زندہ باد.
ایسے تو سلامتی علماء حقا بلند تر صلوات.
امامت کو سمجھنا تشیع کی ذمہ داری، امامت کو سمجھانا شیعہ کی ذمہ داری ہے. دنیا کو سمجھائیں. علامہ اقبال مروج امامت، مبلغ امامت، معتقد امامت، اور آج کے زمانے کے لیے امامت کا تقاضا کریں گے. آج نظامی امامت چاہیے. عزیزان، یہ مجالس اور یہ سلسلے سب اس مقصود کے لیے، اور قربانیاں ساری اس مقصد کے لیے ہیں. سید الشہداء چاہتے تو خنجروں سے بچ سکتے تھے، چاہتے تو تلواروں سے بچ سکتے تھے، چاہتے تو زخموں سے بچ سکتے تھے. بارہا بارہا موقع ملا، خود کربلا کے اندر آخری دن تک انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ آپ تسلیم ہو جائیں، خنجروں سے بچ جائیں گے، پتھروں سے بچ جائیں گے، اسارتوں سے بچ جائیں گے. لیکن امام نے یہ راستہ قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ عزت حسین اس راستے کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی. مقابلہ کیا امام نے خنجروں کا. عزیزان، آج بھاگنا نہیں ہے ان بموں سے، مقابلہ. حسینیت ان کا مقابلہ ہے، حسینیت ان سے نہ بھاگنا ہے، عزت سے. خنجر چل جائے عزت سے گردن کٹ جائے وہ کٹی ہوئی گردن پھر بھی سر بلند ہے جھکی ہوئی گردن کی نسبت، وہ کٹی ہوئی گردن پھر سر بلند ہے، اور یہ مارنے والے ختم ہو گئے، نابود ہو گئے اور لعنت بن گئے، لیکن مرنے والے، گردن کٹانے والے سرخرو اور امام بن گئے۔ آج 1400 سال بیٹھ کر اس گاؤں میں بیٹھ کر ذکر حسین کس بات کی علامت ہے؟ کہ راہ حسین کامیاب نکلا ہے، سلت و ذلت میں ننگی تلواروں کا مقابلہ ہی ہمیشہ کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں مار تو رہے ہیں، قتل تو کر رہے ہیں، آپ نہیں بھی جائیں گے تو بھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ تسلیم نہیں ہونا، امامت و ولایت کا دامن تھامنا ہے، امامت نظام کا نام ہے، ولایت نظام کا نام ہے۔ اگر یہ ہم سے نہ ہو سکا، ہم صرف زبان سے حسین ابن علی کا نام و علی و ولی اللہ کہتے رہے، تو زبان نے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، زبان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عزیزان، مقابلہ اس زمانے میں سلت و ذلت سے شیعوں کو نکلنا ہے باہر۔ شیعہ نے اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، اللہ پہ بھروسہ کر کے حسین ابن علی کی راہ پر چل کر تشیعوں نے سرخرو ہونا ہے، فرقہ بن کر کسی فرقے کے مقابلے میں نہیں آنا، دوسروں کی غلط فہمیاں دور کرنی ہے، پرچم اٹھا کر تمام اسلامی ملت کی پرچمداری و علمداری کرنی ہے۔ اگرچہ اس میں شیعہ کا نقصان بہت ہو چکا ہے، لیکن انتقام نہیں لینا، ہم نے پرچمداری و علمداری۔ سید ساجدین علیہ السلام کو شام کی قید سے آزاد ہونے کے بعد ایک نادان نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا، یہ جو مارکہ کربلا ہوا تو آپ کو کیا نصیب ہوا، کیا حاصل ہوا؟ تانا دیا اس نے کہ کچھ بھی نہیں بچا، مر گئے سب، مرد سارے، باقی بچے عورتیں اسیر ہو گئے، خاندان رسول اجڑ گیا سارا، کنبہ رسول اللہ کا، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، آزان ظہر میں تھوڑا سا وقت تھا، امام نے کہا ابھی تجھے جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دور کے بعد منارے پہ مؤذن گیا، اس نے آزان شروع کی، اللہ اکبر۔ جب وہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے فرمایا یہ ہم نے بچایا، اگر ہم قربانی نہ دیتے یہ نہیں بچنا تھا، ہم قربان ہو گئے، ہماری گردنیں کٹ گئیں لیکن دین بچا لیا ہم نے، رسول اللہ کی حرمت بچا لی ہم نے۔ عزیزان، بڑی زحمتوں سے یہ سب کچھ بچایا گیا ہے، تشیع نے بچانا ہے، آج کی اس دنیا میں تشیع نے سب کچھ قائم کرنا ہے، وہ بچانا ہے۔ گردنیں بھی کٹی ہیں، جسم بھی کٹے، اعضاء بھی کٹے، پائمال بھی ہوئے، لیکن سید ساجدین کو بہت دکھ شام کا تھا۔ جب امام سے پوچھا جاتا سخت منزلیں کون سی تھیں، امام فرماتے شام شام شام، بڑی سخت منزلیں تھیں شام کے اندر۔ شام کی منزلوں میں عزیزان ایک منزل یہی تھی کہ یزید نے آخر کار اپنا ظلم چھپانے کے لیے یہ چال چلی کہ میں آزاد کرتا ہوں آل رسول کو، قید آزاد کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، آزاد ہیں۔ جناب سید ساجدین کو طلب کر کے پوچھنے لگا کہ آپ کو کیا چاہیے، میں نے سنا ہے کربلا میں بہت نقصان ہوا آپ کا، مجھے بتائیں سارا نقصان بتائیں، میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا لئیم، تجھے کیا معلوم کربلا میں کیا کچھ قربان ہوا، تو کیسے تلافی کر سکتا ہے، ساری کائنات مل کر اس کی تلافی نہیں کر سکتے، جو کچھ کربلا میں لٹ گیا ہمارا، اصرار کرنے لگا، بار بار کہنے لگا کہ سجاد جو کچھ لوٹا ہے بتاؤ، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا لعین، اگر تو واپس ہی کرنا چاہتا ہے تو وہ چادر جو تیرے لعینوں نے کربلا میں لوٹی تھی وہ واپس لوٹا دے۔ تعجب سے پوچھنے لگا کہ سجاد، میں نے تو سنا تھا بہت کچھ لوٹ گیا کربلا میں آپ کا، آپ نے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف ایک چادر کا مطالبہ کر رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں وہ چادر ہماری جدہ زہرا کی نشانی تھی، وہ جدہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اور بنی تھی۔ جب علی پوچھتے کہ زہرا کیا کر رہی ہیں، وہ ہاتھ جو چکیاں چلا چلا کے تھک گئے ہوتے تھے، ان تھکے ہاتھوں سے، زخمی ہاتھوں سے بی بی چادر بناتی۔ علی پوچھتے کہ بی بی کس کے لیے چادر بنا رہی ہوں، فرماتی بیٹی زینب کے لیے بنا رہی ہوں۔ علی فرماتے بیٹی زینب تو چھوٹی ہے، فرماتی ایک دن بڑی ہو جائے گی، ایک دن جوان ہو جائے گی۔ یہ تبرک اہل بیت کے گھر میں محفوظ تھا، یہ لعینوں نے کربلا میں لوٹ لیا۔ کس طرح سے لوٹا؟ بہت بے دردی سے لوٹا۔ جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہیں، راویہ جناب فاطمہ بنت حسین ہیں، بی بی فرماتی ہیں جب ان لعینوں کو حکم ملا خیام لوٹنے کا، لوٹنے کے لیے آئے، ہاتھوں سے نہیں لوٹتے تھے، نیزوں سے لوٹتے تھے۔ ایک لعین نے نیزہ بڑھایا، بی بی فرماتی ہے میرے بکنی میں ڈالا، چادر میں ڈالا اور زور سے میرا چادر کھینچ رہا تھا، میرے دونوں ہاتھوں سے اپنا بکنا سنبھالا ہوا تھا، میں نے دیکھا یہ رو بھی رہا ہے لوٹ بھی رہا ہے۔ بی بی پوچھتی ہے تو روتا بھی ہے تو لوٹتا بھی ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں۔ بی بی فرماتی ہے تجھے پتہ ہے وہ آل رسول ہیں تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے بہت بچایا اپنا پردہ، بڑی کوشش کی اپنا پردہ سنبھالنے کی، لیکن اس لعین نے میرا پردہ نیزے سے اتار لیا۔ جب میرا سر ننگا ہو گیا، بہنا ہو گیا، میں نے اپنا سر چھپانے کے لیے دونوں بازو اپنے سر پہ رکھ لیے اور اپنا چہرہ زانوں میں رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد شور و پکار میں سنتی رہی، چیخ و پکار ہوتی رہی۔ میں نے سر نہیں اٹھایا کیونکہ میرا سر برہنا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی میرے سر پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے۔ بی بی فرماتی ہے میں بیٹھی رہی، شور شرابہ ختم ہو گیا، چیخ پکار ختم ہو گئی۔ جب تھوڑا آرام سکون کا ماحول ہوا، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ آگے پڑا اور ساتھ آواز آئی با فاطمہ بیٹی اٹھ جا، لعین لوٹ مچا کے چلے گئے۔ بی بی فرماتی ہے میرے آواز پہچان لی لیکن سر نہیں اٹھایا، وہ آواز میری پھوپھی زینب کی آواز تھی۔ میں نے عرض کیا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی میرے سر پہ ردا نہیں ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، پھوپھی اماں اگر ہو سکے مجھے پردہ لا کے دے دے، میں سر پہ ردا کر کے پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ جناب زینب کیا فرماتی ہے؟ فاطمہ بیٹی میں ضرور پردہ لا کے دوں گی، صرف ایک دفعہ چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، زانوں سے چہرہ اٹھایا اور اپنی پھوپھی کا چہرہ دیکھا، جو میری نگاہیں جناب زینب نے کے سر پہ پڑی، تو جن ہاتھوں سے سر ڈھانپا ہوا تھا انہی ہاتھوں سے سر چیتنا شروع کیا۔ پھوپھی اماں سجاد فرما رہے ہیں لعین ہماری جدہ کی نشانی وہ چادر لوٹا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد، نفاق و فتنہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت کے جوانوں میں بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں میں غیرت و شجاعت عطا فرما۔ خداوندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ